السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان ایک با اختیار مخلوق ہے، اور نہ صرف با اختیار مخلوق ہے بلکہ اسے عقل اور شعور بھی دیا گیا ہے۔ اسی عقل و شعور کے نتیجے میں وہ بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اپنے حصے جمالیات کا استعمال کرتے ہوئے وہ خوبصورت اور بدصورت چیزوں میں ممتاز اور امتیاز پیدا کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے استدلال کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے، انفر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت اس کے سامنے ہو تو وہ اس حقیقت کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں دریافت کر سکتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دیگر جانداروں کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑا بنیادی سوال آتا ہے کہ اس کی پیدائش کا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس کی تخلیق کا مقصد بالکل ویسا ہی ہوتا جیسے دوسرے جانوروں کا تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، بچے جنم دیتے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اگر انسان بھی بالکل اسی طرح سے ہوتا تو پھر انسان کو یہ عقل و شعور کیوں دیا گیا؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ انسان کی تخلیق کا آخر مقصد کیا ہے، یہ کائنات میں آیا کیوں ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی اور بھی زندگی موجود ہے یا نہیں؟ یہ وہ بنیادی مباحث ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ جو بنیادی سوال ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ انسان بحیثیت مخلوق دیگر جو مخلوق ہیں، دیگر جو جانور ہیں اس دنیا میں، ان سے کس طرح سے الگ ہے؟
اس میں چند بنیادی مقدمات پہلے سمجھنے چاہیے۔ دیکھیے، ہم انسان بھی تخلیق کرتے ہیں، ہم نے بہت سی چیزیں بنائی، پہیے کی یاد سے لے کر یہ جو جدید تہذیب ہم نے تخلیق کی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو ہم نے سواریوں میں کیا کچھ ترقی کی ہے، ہم نے مکانوں میں کیا کچھ ترقی کی ہے، ہم نے دواؤں میں اور ان کی ایجاد میں اور مریضوں کے علاج میں اور آپریشن میں اور سرجری میں کیا کچھ ترقی کی ہے، جراحی میں، اس میں بے شمار چیزیں ہم نے تخلیق کی۔ اگر آپ غور کریں تو ان تمام چیزوں کی تخلیق میں خالق کا منشا ہے جو بنیادی فیصلہ کرتا ہے، یعنی میری کوئی ضرورت ہے جس کے لیے میں ایک سواری بناتا ہوں۔
صحیح ہے،
مجھے تیز رفتاری سے سفر کرنا تھا تو میں نے بھاپ کا انجن ایجاد کر لیا، اس سے زیادہ تیز ہونا تھا تو اور بعض مشینیں ایجاد کر لیں، یہاں تک کہ جہاز بن گئے، یہاں تک کہ راکٹ بن گئے، یہاں تک کہ وہ چاند گاڑیاں بن گئیں جس پر ہم لاکھوں میل کا سفر کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔
ٹھیک،
یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ ان پہ غور کیجئے تو یہ کسی ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک خالق کائنات کا تعلق ہے، اس کے ہاں کسی ضرورت کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔
ٹھیک ہے،
چنانچہ جو تخلیقی فعالیت ہے، یعنی خالق کی جو صفت تخلیق ہے، وہ اپنا ظہور چاہتی ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا مصور، اچھا شاعر اپنے اندرونی احساس سے مغلوب ہو کر تخلیق کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے،
بالکل ٹھیک ہے،
تو ہم اس موقع کے اوپر اس کو ضرورت سے متعلق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ذات خداوندی ان سب چیزوں سے بالاتر ہے، تاہم اس کے اندر جو اصل چیز کار فرما ہے وہ اللہ کی صفت تخلیق کا ظہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بے شمار جانوروں کا ذکر کیا، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنی تخلیق کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ سب ہمارے لیے بنا دیے گئے، یعنی ہماری دنیا میں رونق ہو، ہماری دنیا میں تنوع ہو، ہماری دنیا میں جدت ہو، ہماری دنیا میں نظر نوازی کے بہت سے سامان ہو، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے۔
ٹھیک،
اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ میں نے انسان بنائے ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی میں نے باشعور مخلوقات بنائی، مثلاً فرشتے، مثلاً جنات، وہ بھی بنائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہی سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خالق ہی سے معلوم کیا جائے کہ اس کے پیش نظر کیا چیز ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی جو تخلیق ہے وہ یا تو خالق کے حوالے سے دیکھی جائے گی یا تخلیق کے اپنے شعور کے حوالے سے دیکھی جائے گی۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جتنی ہماری تخلیقات ہیں وہ سب کی سب ہماری ضرورتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے،
ہماری وہ ضرورتیں کہ جو ہمیں روزمرہ لاحق ہوتی ہیں، ہماری وہ ضرورتیں جو ہماری حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ خالق کیا، چونکہ ان چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو صفت تخلیق ہے، یعنی وہ خالق ہے، वो बनाना जानता है, बनाता है, और चीज़ों को बनाने के बारे में जिस तरह के अपने बारे में खुद फरमाता है कि वो मुसव्विर है, वो बारी है, वो खालिक है, तो इसका ज़ाहिर ज़हूर होगा। सिफात अपनी ज़ात में ज़हूर का तकाजा करती हैं।
ठीक है,
तो वो किसी बाशूर मखलूक को बना दे, किसी बेशूर मखलूक को बना दे, महज तज़ीन के लिए किसी मखलूक को बना दे, अपनी दुनिया को पुरौनक करने के लिए बना दे, एक मखलूक को बनाए और दूसरी को उसकी खिदमत के लिए बना दे। कितने जानवर हैं जिनके बारे में ये मालूम होता है कि वो दूसरे जानवरों की खुराक के लिए पैदा कर दिए गए। खुद हम अगर गौर करें तो ये जो गोश्त हम खाते हैं इसमें भी हम जान लेते हैं, इसका मतलब है कि 10 नहीं 20 नहीं हजारों लाखों की तादाद में जानवर सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं या पैदा किए जाते हैं कि हमारी खुराक बन जाए।
ठीक,
कभी आप किसी मुर्गियों के
फार्म में
जाके देखें, कहीं भेड़ों के फार्म में जाके देखें, तो आपको ये अंदाजा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर महज हम अपने ज़ौके ताम की तस्कीन के लिए क्या कुछ कर डालते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। तो इस वजह से एक तरीका ये है कि हम अपने जाविये से देखें, एक तरीका ये है कि फिर खालिकी से पूछ लिया जाए। तो दो पहलू हैं इसमें, एक ये है कि इंसान असलन किस लिए पैदा किया गया है।
जी,
चुनाचे इंसान को ये बाखबर कर दिया गया है कि तुम किसी की तस्कीन के लिए वजूद पजीर नहीं हुए।
ठीक है,
किसी की खुराक बनने के लिए वजूद पजीर नहीं हुए, तुम्हें मैंने एक अबदी जिंदगी के लिए बनाया है।
अच्छा,
यानी ये बात जानवरों के बारे में नहीं कही गई, दरिंदों के बारे में नहीं कही गई,
ठीक,
इंसान के बारे में कही गई। उससे ये कहा गया है कि मैंने तुम्हें एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये देखिए, ये चंद अल्फाज हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं खालिदीन फीहा अबदा, इंसान वह हमेशा हमेशा रहेगा, या ये देखते हैं कि जब तक उस दुनिया की जमीनों आसमान कायम है इंसान भी वहां मौजूद होगा, या ये देखते हैं कि वहां एक ऐसी अता होगी, ऐसी मेहरबानी होगी, ऐसी इनायत होगी, अतान गैर मजजूस, जो कभी खत्म नहीं होगी। ये सारी चीजें हम देखते हैं तो चंद अल्फाज अदा कर देते हैं, लेकिन अगर गौर करके देखें तो ये अबदी जिंदगी क्या चीज है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी मखलूक को बनाने का फैसला किया गया जिस पर मौत नहीं तारी होगी। खुदा हमेशा से है, हम हमेशा से नहीं है, लेकिन ये आयात बता रही है कि हम उसकी हमेशगी में अब उसके साथ चलेंगे।
ठीक है,
यानी अगरचे हमारी वो हमेशगी भी उसकी मशीयत पर है, ये भी वाजे कर दिया,
सही है,
ये बता दिया है कि इल्ला माशा रब्बुक, लेकिन भारत वादा किया है और ये कहा है कि ये मेरा वादा है और मैं अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता कि मैं तुम्हें अबदी जिंदगी दूंगा। ये जो अबदी जिंदगी है इसके बारे में तो बता दिया गया, और ये भी बता दिया गया कि उस अबदी जिंदगी को खोते हुए इस दुनिया में तुम जिन चीजों की तलब अपने अंदर रखते हो वो मैं वाफर मकदार में वहां दे दूंगा, उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं, बल्कि ये ऐलान कर दिया गया कि लकुम फीह मा तश्तही अनफुसुकुम, जो ख्वाहिश तुम्हारे अंदर पैदा होगी मैं वो पूरी कर दूंगा।
ठीक है,
ये तो अपनी जगह, लेकिन अब उस अबदी जिंदगी में हमारे सामने क्या मकसद होगा इसके बारे में खामोशी अख्तियार कर ली गई। यानी अपनी मखलूक को ये बता दिया है, लेकिन ये ऐलान ये बता रहा है कि वो बेमसरफ जिंदगी नहीं हो सकती, अबदी जिंदगी महज ऐशे दवाम नहीं हो सकती, यानी उसके अंदर कोई बड़े मकासद पिनहा है, वरना इस कायनात के अंदर एक ऐसी मखलूक को बनाना जो शऊर रखती है, जो चीजों को समझ सकती है, जो इस्तेमाल कर सकती है, जो खुदा की मार्फत हासिल कर सकती है, कायनात को पहचान सकती है, और इतनी गैर मामूली अकल लेके आई है कि जब उसने दुनिया में इसको इस्तेमाल किया है तो खुदा की बनाई हुई दुनिया इसे हजारों नई चीजें दरियाफ्त कर लेंगी।
तो
ये ऐसी मखलूक जिसको अबदी जिंदगी देना पेश नजर है वो बेमकसद और बेमसरफ नहीं हो सकती। यानी ये नहीं है कि वहां आपको ले जाकर लटा दिया जाए और कहा जाए कि अब आप शराब के जाम पीते रहे और बाकी जिंदगी यहाँ पे इत्मीनान के साथ लेटते हुए बसर कर दें। यानी कुरान मजीद से साफ ये मालूम होता है कि कोई बड़ा मकसद है, और इसको कुरान कभी कभी एक लफ्ज में अदा भी कर देता है। ये सारा मामला बिलहक है, यानी ये बेमसलियत नहीं है, बेमकसद नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, हमने ये कायनात और इस कायनात के बाद जो कुछ है इसको अबस नहीं बना दिया, ये एक उसूल बता देता है। अब उसके बाद है हमारी ये मौजूदा जिंदगी,
सही,
इस मौजूदा जिंदगी का मकसद बिल्कुल वाज तरीके बता दिया गया है, और वो मकसद ये है कि यहां मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारा इम्तहान करना चाहता हूं।
सही,
यानी मैंने फैसला किया कि मैं वो अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें तुम्हारी जुबान पर ख्वाहिश आएगी और पूरी हो जाएगी, दिल में तमन्ना पैदा होगी और पूरी हो जाएगी, वो जिंदगी जिसमें माजी का कोई पछतावा और मुस्तकबल का कोई अंदेशा नहीं होगा, मैं वो जिंदगी देने के लिए یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس کا مستحق بنتا ہے, اور اس کے لیے میں نے تمہیں شعور دے دیا. اس شعور کے ساتھ تمہارے باطن میں میں نے وہ چیزیں الہام کر دی ہیں جن کی بنیاد پر میں تمہارا امتحان کروں گا, اور پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بار بار تمہیں تنبیہ بھی کر دی.
ٹھیک.
چنانچہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں تو یہ بات وضاحت سے بتا دی کہ دو باتیں جو قرآن نے کہی ہیں, ایک یہ کہا ہے بہت اجمال کے ساتھ, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان دونوں کو, دونوں با ارادہ مخلوقات اختیار رکھتی ہیں, دونوں مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں, یعنی سرکشی نہ اختیار کرے میرے سامنے. میں نے انہیں بنایا, میں ان کا خالق ہوں, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے بندے ہیں, انہیں اسی حیثیت سے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. یہ ایک لفظ کہ وہ میرے بندے بن کر رہے, در حقیقت پورا کا پورا پروگرام بتا دیتا ہے, یعنی ان کو اس حقیقت کو تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے کہ میں خالق ہوں, وہ میری مخلوق ہے, میں معبود ہوں, وہ میرے عابدین ہیں. یہ بنیادی بات. اچھا, دوسری جگہ اس کو کھول دیا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے زندگی اور موت کا یہ کارخانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس دنیا کے اندر تو ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا ہے, جگہ جگہ اس کی تلقین کر دی ہے, ایک ایک پہلو سے اس کو واضح کیا ہے, لیکن جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کے وہاں پہنچیں گے اور وہاں ہمیں ابدی زندگی دی جائے گی اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, اس میں کیا اور چیزیں پیش نظر ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس پروردگار نے یہ دنیا بنا کر اس کے اندر ہمارے لیے اتنے امکانات رکھ دیے ہیں, تو اس ابدی دنیا میں معلوم نہیں وہ کیا امکانات رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے. آپ کی جو بات ہے اس کو ناظرین کے لیے اگر میں اس کو خلاصہ کروں تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں اس دنیا کے جو زندگی ہے, یہ جو اس وقت جو زندگی ہے, اس کا مقصد قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ یہاں پر میں نے تمہیں اپنے امتحان کے لیے بھیجا ہے, اور اس امتحان کے لیے جو ٹولز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ شعور دیا ہے, الہام دیا ہے, اور انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ دیا ہے. وہ ٹولز ہیں, ان ٹول کے ذریعے سے ہمیں اس امتحان میں سے گزرنا ہے, وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا اس کا, اور اس کے بعد اس امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے ایک ابدی زندگی کا انتظام ہے, اور اس ابدی زندگی میں کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے. اس کا مقصد کیا ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے. یہ آپ کی بات کے پورے سمری ہے.
اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ زندگی کیسی ہوگی, یہ بتا دیا گیا.
ٹھیک.
اس طرح کے مینرز کے ہمیشہ کی ہوگی, وہاں موت اپنی موت مر جائے گی, وہاں کوئی ماضی کا پچھتاوا, کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا, جس کو قرآن بیان کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس میں جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. یہ وہ نعمتیں جو دنیا میں انسان کے لیے زنجیر پا بن جاتی ہیں وہ ساری کی ساری آخری درجے میں دے دی جائیں گی, یہ بتا دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن پھر اس دنیا میں انسان کن امکانات کو تلاش کرے گا؟
بالکل صحیح.
اس کے سامنے کیا اہداف ہوں گے؟ وہ ابدی زندگی کن چیزوں کو سامنے رکھ کے بسر کرے گا؟ اس میں خاموشی اختیار کر لی گئی.
اس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے. میں چلتا ہوں اپنے آڈینس کی طرف. آپ میں سے کوئی سوال کوئی کرنا چاہے گا اس سے متعلق؟
ایک بات بہت سامنے کی ہے اور ہم سب اس سے روز گوش گزار بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑی حملی اس پہ تھوڑی سی روشنی. ایک کنفلکٹ بہت ذہن میں آتا ہے جتنا زیادہ ہم قرآن اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جاتے ہیں ہماری ناقص عقل کی وجہ سے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ, جیسا ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہر چیز ہوتی ہے, لیکن بندے کا ٹیسٹ کے طور پر اس کو دنیا میں اتارا جانا, تو اللہ کی رضا کتنے پرسنٹ اس میں, اللہ کی رضا سے ہم سٹیپس اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارا, اگر سب اللہ کی رضا سے ہے تو پھر ہمارا ٹیسٹ کن بنیادوں پر ہے, ہماری ول کتنی کام کرتی ہے, یہ چیز تھوڑی کنفیوژن کریٹ کرتی رہتی.
جی جاوید صاحب, امتحان کے لیے اس دنیا میں ہمیں اتارا گیا, مگر اس امتحان میں ٹولز بھی دے دیے گئے, مگر پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت ہے, تو جب میں امتحان میں پرفارم کرنے جاتا ہوں تو اس پرفارمنس میں اللہ کی مشیت کتنا دخل دے سکتی ہے؟
یہ جو ہمارے یہاں زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ہے اس میں ہمارے کسی ارادے کو دخل نہیں.
ٹھیک ہے.
ہم یہاں آ گئے, ہمیں کیا شکل و صورت ملے گی, کون سا زمانہ ملے گا, کیا والدین ہوں گے, کن حالات میں پرورش پائیں گے, امیر ہوں گے غریب ہوں گے, کس جگہ سے زندگی شروع کریں گے, ہمیں کیا صلاحیتیں دی گئیں, یعنی ایک شاعر کی صلاحیتیں دی گئی ہیں, ایک ادیب کی دی گئی ہیں, ایک سائنسدان کی دی گئی ہیں, یہ سب فیصلے اللہ نے اپنی مشیت سے کر دیے.
ٹھیک ہے.
ان میں نہ ہم سے پوچھا گیا نہ ہمارا کوئی اختیار ہے.
صحیح ہے.
اس کے بعد امتحان کیا ان چیزوں کا ہے؟ यानी मुझे कितना अच्छा शायर बनना है, कितना अच्छा अदीब बनना है, किसका इम्तहान नहीं लिया गया। जिस चीज के फैसले अल्लाह ताला ने खुद कर दिए हैं उनका इम्तहान भी नहीं किया गया। इम्तहान किया गया मेरे अखलाकी वजूद का,
सही,
और उसके साथ मेरे अकल के तामुल का इम्तहान इस बाब में किया गया है। इसमें अल्लाह ताला ने, यानी जो ये कहता है कि ये कायनात मैंने बनाई है, उसी ने बता दिया है कि इसमें मैंने इंसान को पूरा इख्तियार दे दिया, और ये इख्तियार इस हद तक दे दिया है कि कुरान मजीद के अल्फाज में इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा मन शाफल योमिन मन शाफल यकफुर, कि मैंने इंसान को रास्ता बता दिया है, उसके बाद किसी नौयत का कोई जबर नहीं किया, वो चाहे तो मेरा शुक्रगुजार बंदा बनकर दुनिया पर रहे और चाहे तो नाशुक्री इख्तियार कर ले, मैं गिरफ्त नहीं करता। अच्छा, ईमान के बारे में यहां तक कह दिया कि मन शाफल योमिन मन शाफल यकफुर, चाहे तो ईमान कबूल करे चाहे तो कुफर कर दे, इनकार कर दे। यानी आप जानते हैं कि इस दुनिया में लोगों ने अपने खुदा होने के दावे कर दिए, इतना इख्तियार देकर भेज दिया गया है। इस इख्तियार में अल्लाह ताला कोई मुदाखलत नहीं करते, इंसान इसको इस्तेमाल करता है। हाँ, जिस वक्त ये इख्तियार किसी दूसरे के लिए मसला बन रहा होता है तो बाज़ औक़ात एक सतह पर उसको रोक देते हैं और ये नागुजीर। तो ये जो हमारा अखलाकी इख्तियार है, हमारा इम्तहान इस मामले में हो रहा है, इसमें अल्लाह की रजा ये है कि हम कामयाब हों, हम इसमें नाकामी का रास्ता इख्तियार ना करें, लेकिन उसकी मशीयत इसको कंट्रोल नहीं करती, और ये उसने फैसला किया है, हमने ये फैसला उससे नहीं कराया। ये दोनों बातें बता दी गई हैं। इस मसले को अल्लाह ताला में बैठ के समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ना हम अल्लाह ताला को देख सकते हैं, ना वो हमारी पूरी तरह गिरफ्त में आता है। हमें ये फैसला अपने अंदर बैठ के करना चाहिए। हम में से हर शख्स अपने बातिन में झांके बड़ी अच्छी तरह जानता है कि वो कहां मजबूर है और कहां मुख्तार है। इसी इख्तियार की बुनियाद पर हम अपने घरेलू फैसले करते हैं, इसी की बुनियाद पर हम सुबह शाम के मामूलात अंजाम देते हैं,
ठीक है,
इसी की बुनियाद पर हमारी अदालतें काम करती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी अदालत में कोई कातिल पेश हुआ है, दुनिया की किसी अदालत में, और वहां बहस ये शुरू हो गई हो कि इसने अपने इख्तियार से किया है या अल्लाह की मशीयत ही थी। ये बहस नहीं होती ना। अच्छा, सियासत में, मईशत में, माशरत में, कारोबार में सब फैसले हो रहे होते हैं। यहीं से इसको समझना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि उसने इख्तियार दिया और हम जानते हैं कि हमें कहां इख्तियार हासिल है। तो अपने इस फहम की बुनियाद पर हमें एहतियात की जिंदगी बसर करनी है कि जहां हम अपने इख्तियार से कोई मामला कर रहे होते हैं वहां हमें इल्म और अकल की रोशनी में इकदाम करना चाहिए। हमें अखलाकी उसूलों को हर हाल में मलहूज रखना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला ने उन अखलाकी उसूलों की बुनियाद पर कोई हुक्म दिया है, कोई कानून बनाया है जिसको शरीयत कहा जाता है, तो उसकी पाबंदी करनी चाहिए। जी है उसूल।
जी,
मेरा सवाल गांधी साहब से ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारे सामने तो टोटल ट्रैक ऑफ लाइफ दिया गया है कि हमें एक अबदी जिंदगी मिलनी है, दुनिया हमारे लिए एक लैब की तरह है जहां पर आके हमने अपने अमाल परफॉर्म करने हैं, उसके बाद हमारा जो भी अमल है वहां पर होगा। गैर मुस्लिम की तखलीक का मकसद क्या है? असल मुसलमान कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अमाल के जरिए डिफरेंट अपनी जो कंट्रीब्यूशन के लिए अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं, मगर नॉन मुस्लिम भी इंसानियत की बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं, तो वो रब का ज़हूर किस तरीके से अपने सामने पाते हैं?
ये जो मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक है ये तो हमारे लिहाज से, अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि मैंने सारी इंसानियत को इसी मकसद से पैदा किया है और इसका एहसास उनके अंदर रख दिया है।
हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी इंसान की तखलीक का मकसद है।
कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि मैंने मुसलमानों को इस मकसद के लिए पैदा किया है,
सही है।
ये कहा है मैंने इंसानों को इस मकसद के लिए पैदा किया,
ठीक।
यानी जो अभी हमने आयात पढ़ी वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, वहां ये तो नहीं कहा गया कि वमा खलकतुल मोमिनीन या मुस्लिमीन, उसमें तो ये बताया गया कि जिन और इंस बैसियत मखलूक वो इस मकसद के लिए पैदा किए गए। अच्छा, जो दूसरी आयत है उसमें भी अगर आप देखें तो वहां पर किसी मुसलमान का जिक्र नहीं बल्कि मौत व हयात का कारखाना,
सही है।
जो जाहिर है कि एक मसीही के लिए भी है, जो मेरे लिए भी है, जो आपके लिए भी है। तो खलकल मौत वल हयात, लबनों को मैयू को मासल व अमल, इंसान के अंदर जो इल्म दिया गया है उसको भी जब सूरह आराफ में बयान किया तो वहां ये नहीं कहा गया कि मैंने उनमें से मुसलमानों को चुना और उनको ये चीज दी, बल्कि सारी इंसानियत के बारे में, बनी आदम के बारे में। वैजा खजा रब्बो का मिम बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, यानी वहां पर भी बनी आदम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन सबसे मैंने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं, सबने एतराफ किया था कालू बला। तो इससे गोया ये बताया है कि मैंने इंसान को जब दुनिया में भेजा तो मैंने उसके अंदर अपना शऊर, अपना तसव्वुर कि मैं परवरदिगार हूं, तुम मेरी मखलूक को इल्हाम कर दिया।
ठीक है,
अच्छा इससे आगे बढ़कर देखिए, जब ये बयान किया कि अखलाकी शऊर कैसे दिया गया है, तो ये नहीं कहा कि अल्लाह के पैगंबर आए और उन्होंने पहली बार आके लोगों को अखलाकी शऊर दिया। वहां पर भी इंसान को बैसियत इंसान मुखातब करके कहा वह नफ्सिन वमा सवाहा फअलहमहा फजूरहा वतक्वा, यानी ये नफ्स इंसानी है कि जब इसकी तश्कील की गई तो इसमें अल्लाह ताला ने फजूर और तकवा यानी बुराई और भलाई का शऊर इल्हाम कर दिया।
सही,
ये वो चीज है जिस पर अल्लाह ताला तमाम मामलात को चला रहे हैं। तो इस वजह से जितने भी हमें गैर मुस्लिम नजर आते हैं उन सबको भी ये शऊर दिया गया है। इसी शऊर की बुनियाद पर उनसे सवाल भी होगा, इसी शऊर का एक नतीजा हमारी अक्ल भी है जो हमें एक बड़ी नेमत के तौर पर मिली है। वो अक्ल भी हमें मसूल ठहराती है, हमारा अखलाकी शऊर भी मसूल ठहराता है। तो उनसे भी वही सवालात होंगे, उनसे भी यही पूछा जाएगा, हमसे भी यही पूछा जाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ ये दुनिया में जो हमारी तकसीम है इसकी बुनियाद पर लोगों का फैसला नहीं होगा, वो हकीकी तकसीम है जिसकी बुनियाद पर फैसला होगा। और उसमें भी मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि बड़ी वजाहत से बता दिया है कि जिनकी तरफ किसी पैगंबर की दावत नहीं पहुंची उनसे मैं वो सवालात करूंगा जो मैंने उनकी जात में इलम वदियत कर दिया था उसकी बुनियाद पर पैदा होते हैं।
बिल्कुल ठीक,
वो जिन तक पैगंबरों की हिदायत पहुंच गई, कोई हजरत मसीह का पैरो है, कोई हजरत मूसा का पैरो है, कोई सैयदना इब्राहिम का पैरो है, उनसे उनके लिहाज से सवाल करूंगा, और वो लोग जिन तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत पहुंच गई है उनसे उसके लिहाज से सवाल करूंगा।
ठीक,
तो अल्लाह ताला के यहाँ इंसानों को इंसान की हैसियत से मुखातब करके ये हिदायत दी गई है, ये उसूल बयान किए गए हैं, वहां फैसले इस पर होंगे। और ऐन मुमकिन है कि जिनको हम मुसलमान समझते हैं वो वहां किसी दूसरी सफ में खड़े हों और जिनको हम गैर मुस्लिम कह रहे हैं वो वहां एक और सफ में खड़े।
बिल्कुल हो सकता है जी।
इंसान को तखलीक किया गया, साथ में उसको शऊर भी दिया गया, क्या उस शऊर की बिना पे वो तकदीर को बदल सकता है?
देखिए बात यह है कि तकदीर किस चीज को कहा जाता है। हमारे यहां तो ये एक लफ्ज बन गया, फिर इस पर बहुत फलसफा लोगों ने बयान करने की कोशिश की, इसमें मुख्तलिफ कलामी नुक्ता है नजर पैदा हो गए। मोतजिला ने एक नुक्ता नजर इख्तियार कर लिया, शायरा ने एक नुक्ता नजर इख्तियार कर लिया, कदरिया जबरिया मालूम ने क्या क्या पैदा हो गए। आप इसको सादा जगह से समझिए जहां से अल्लाह ताला ने ये बात समझाई।
ठीक,
कुरान मजीद ये कहता है कि मैंने ये मखलूकात बनाई है, ये मखलूकात बनाई है तो इनके लिए एक कायदा जाब्ता मुकर्रर कर दिया है। यानी यूं तो नहीं होता कि यक बयक किसी आदमी की नाक बढ़ के सूंड बन जाए, यानी मेरा जिस्म मेरा वजूद में आना, मेरा दुनिया में ठहरना, मेरे अहवाल मेरे मकामात सब चीजें एक अंदाजे के साथ हो रही है।
ठीक,
यानी बारिश होती है तो वहां पर भी देखिए ना यही लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है कि हम एक अंदाजे के साथ बारिश बरसा देते हैं, कभी कभी वो उससे आगे बढ़ जाती है, उसके भी कुछ मसाले होते हैं। तो हर चीज में एक अंदाजा एक कायदा एक जाब्ता, भी साइंस बहुत सी बहस कर रही है कि हमारी जीन्स में क्या कुछ रखा गया है, ये दर हकीकत वही तकदीर है। यानी कुछ चीजें मुतय्यन कर दी गई हैं, उनसे हम अब इधर उधर नहीं हट सकते। लेकिन मैंने फिर अर्ज किया कि कुरान ने हमको ये बताया है कि ये जितनी सारी चीजें भी तकदीर के जाविये की हैं उनसे इम्तहान मुतल्लक नहीं, इम्तहान मेरे इरादे और इख्तियार से मुतल्लक है। और जो मेरी तकदीर बनाई गई है उसी का एक हिस्सा मेरा इरादा और इख्तियार भी और मेरा शऊर भी, तो मैं इसकी बुनियाद पर फैसले करता हूं। अल्लाह ताला मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने तुम्हें जो सलाहियतें दी थी, तुम शायर थे अदीब थे, उनका जहूर तुमने किया या नहीं किया, वो मुझ पर छोड़ दिया गया। चाहूं मैं उनको पॉलिश करूं, चाहूं आगे बढ़ाऊं, चाहूं सोते हुए जिंदगी बसर करूं, यानी उस मामले में मुझे कहां तक तरक्की करनी है इसका फैसला भी मुझ पर छोड़ दिया गया है। मुआखजे का मौजू क्या है, मेरा अखलाकी रवैया, यानी मैं इस दुनिया में जात खुदाबंदी के बारे में क्या राय कायम करता हूं, मुझे जो सलाहियत दी गई है उसकी बुनियाद पर मैं उसकी मार्फत के बारे में क्या फैसला करता हूं, मैं अपने आप को बंदा समझकर जिंदगी बसर करता हूं या सरकश और मुतकब्बिर हो जाता हूं, मैं दूसरे इंसानों से क्या मामला करता हूं। चुनाचे उसको कुरान ने एक आयत में समेट दिया है कि मैं तुमसे जो अखलाकी तकाजे कर रहा हूं वो क्या है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताएज़िल कुर्बा, ये अखलाकी तकाजे
सही है,
मैं तुमसे अदल का तकाजा कर रहा हूं। अब ये तकदीर का मसला नहीं है, मुझे अदल का शऊर दे दिया गया है, अदल करने की सलाहियत दे दी गई है, अदल के मकासद मुझ पर वाजे कर दिए गए हैं, अदल की मोहब्बत मेरे अंदर डाल दी गई है, ये काम तो तकदीर ही ने किया है। लेकिन تقاضا کہ میں عدل کروں اس کے لیے ارادہ و اختیار دیا گیا یہاں میرا امتحان ہے. فرمائیے کہ یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اب میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے عدل کا رویہ اختیار کرنا ہے, احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے, اپنے اعزاء رشتہ داروں کو اپنے مال میں شریک سمجھنا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے. اچھا پھر منفی طریقے سے بھی بیان کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیت عام طور پر ہمارے یہاں جمعے کے خطبات میں سنائی جاتی ہے, اور وہ کیا ہے, ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, یعنی میں روکتا کن چیزوں سے ہوں. اب دیکھیے یہاں بھی میرا ارادہ و اختیار ہے, میں تمہیں بدکاری سے روکتا ہوں, بدکاری اور اس کے لوازم کی طرف میلان سے روکتا ہوں,
ٹھیک ہے,
میں تمہیں لوگوں کی حق تلفی کرنے سے روکتا ہوں. منکر کا لفظ استعمال کیا, دوسری جگہ وضاحت کر دیے کہ اس سے مراد اسم ہے یعنی لوگوں کی حق تلفی. میں تمہیں کسی کے خلاف زیادتی سے روکتا ہوں. تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر اصل میں ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے,
ٹھیک.
اچھا اب جو دنیا میں زندگی ہمیں دی گئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے فیصلے کر دیے, یعنی وہ میرے رزق کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں, میری موت و حیات کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ فیصلے میرے امراض کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں, بہت سے فیصلے کر دیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور وابستہ کر دی, اور وہ یہ کہ مجھے جدوجہد بھی کرنی ہے ان فیصلوں کے معاملے میں, اور مجھے اس میں خدا سے کچھ مزید چاہنے کا حق بھی دے دیا گیا. یہ بالکل آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ میں نے مقرر کر دیا کہ میں اپنے ملازم کو 10,000 روپے مہینے کے دوں گا, اور اس کے ساتھ یہ بھی طے کر دیا کہ جب یہ اپنی کوئی ضرورت بیان کرے گا, یہ کہے گا کہ مجھے بچے کو تعلیم دلانی ہے, مجھے بچی کی شادی کرنی ہے, تو میں اس کو اتنا اور دے دوں گا, بلکہ جتنا مانگے گا دے دوں گا. تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا, یعنی کچھ چیزیں طے کر دی ہیں کہ یہ تو میں دوں گا, لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ بندہ مانگے گا تو دے دوں گا. تو دعا میری خواہش, میرا ارادہ, میرا خدا کے ساتھ تعلق, میرا اس کی معرفت کے ساتھ جینا, یہ پھر میرے ان فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے دو چیزیں ہیں جو میرے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں, جن میں خدا کے جو فیصلے ہیں وہ میرے ساتھ وابستہ ہو کے میرے شعور سے تقاضا کرتے ہیں کہ میں صحیح رویہ اختیار کروں. ایک یہ کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے اس میں میں مزید کیا چاہتا ہوں, اس کو میں وہاں کا کہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں, جو پوٹینشیل میرے اندر رکھ دیے گئے ہیں ان کو محنت کر کے کتنا روبہ عمل کر سکتا ہوں, یہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے, اور میرے اخلاقی فیصلے کس اصول پر ہوتے ہیں یہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ ایک توازن ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اگر آپ بڑی بڑی اصطلاحات سے اور علم کلام کے مباحث سے الگ ہو کے اس کو سمجھیں تو یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے,
ٹھیک ہے. لیکن جاوید صاحب آپ نے ابھی جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو طے کر دی ہیں اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا, لیکن جو پوچھا جائے گا وہ ہمارے اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے. یہ جو یہاں ابھی ان خاتون نے سوال کیا یا وہاں سے ایک سوال آیا اس کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, تو پھر ہدایت جب اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے مجھے مل رہی ہے یا گمراہی اس کے چاہنے سے مجھے مل رہی ہے, تو پھر میرا اخلاقی امتحان بھی تو اس کی مشیت کے انڈر ہی آ گیا نا, اس میں اپنا ارادہ کہاں گیا میرا.
یہ آیت لوگ پوری نہیں پڑھتے. اس کے آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں گمراہ کن کو کرتا ہوں, وما یضل به الا الفاسقین, یعنی میں گمراہ ان کو کرتا ہوں جو نافرمانی کا ارادہ کر کے اس پر جم جاتے ہیں. اچھا میں ہدایت کس کو دیتا ہوں, یہ جو بات کہی جاتی ہے نا میں جس کو چاہتا ہوں, تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ میرا ایک قانون ہے ہدایت دینے کا, ایک ضابطہ ہے. یہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں,
صحیح ہے,
مسلمان دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اس موقع کے اوپر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لے, شدید خواہش پیدا ہوتی ہے, اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں اپنے قانون کے مطابق دوں گا, آپ کی خواہش پر نہیں ہو سکتا. وہ قانون پھر یہ بیان کیا ہے کہ میں نے جو ہدایت انسان کو دی ہے, جو اس کے اندر ودیت کی ہے, جو اس کی پیدائش کے ساتھ میں دے دیتا ہوں, اگر انسان اس کی قدر کرتا ہے تو میں اس ہدایت کو بڑھاتا ہوں, اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہوں. جب وہ نیکی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو میرے فرشتے اس کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب وہ غلط ارادہ کرتا ہے پہلا کام وہ کرتا ہے, میں اس پر تنبیہ کرتا ہوں, میں اس پر توجہ دلاتا ہوں, اس کے اندر سے ضمیر بھی اس کو ٹوکتا ہے, وہ اس کی آواز سننے سے انکار کر دیتا ہے, تو کچھ دیر کے بعد پھر اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ تکبر اور اصرار کا رویہ اختیار کر لے تو میں مہر لگا دیتا ہوں اور یہ میری طرف سے ایک سزا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
یہ وہ سارا قانون ہے جو قرآن نے بیان کیا. اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ میں نے اپنے قانون پر رکھا ہوا ہے, وہ تمہاری یا میری خواہش پر نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟
آپ نے سر فرمایا کہ عدل و احسان کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے اللہ اس چیز کو دیکھے گا اور پرکھے گا اور اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اس حوالے سر آپ نے پہلے بھی ابھی فرمایا کہ مسلمز اور نان مسلمز کے حوالے سے, اگر ایک نان مسلم ہے اور ہم دیکھتے ہیں عدل و احسان میں ہم سے بہتر ہے, سچائی میں ہم سے بہتر ہے, معاملات میں ہم سے بہتر ہے, لیکن مسلمان نہیں, تو کیا جنت میں جانے کے امکانات اس کے اسی طرح سے ہی ہیں, یا ہم اپنے طور پر دیکھیں گے کلمہ طیبہ پڑا ہے تو جنت واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آنے کے بعد؟ اب اگر وہ عدل احسان کے معاملات پر اترتا ہے تو کیا اس بنیاد پر وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا؟
جنت ایک پورا پیکج ہے, اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ انسان کا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ سچا طالب علم ہے, حقیقت کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہے, سچائی کی سچی طلب رکھتا ہے. اس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے, یعنی امتحان صرف عمل کا نہیں ہے, علم کا بھی.
ٹھیک,
میرے سامنے ایک حقیقت آئی, میں نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ میں نے ضد, ہٹ درمی اور انعاد کا رویہ اختیار کیا, یا ایک طالب علم کی طرح اس کو میں سمجھنے, سوچنے, غور کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ ایک پہلو. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں مجھے اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے, جس میں ایک اخلاقی پیکج دے دیا گیا ہے, ابھی میں نے اس کا ذکر کیا, یہ بتایا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کا کرنا ہے. تو دنیا میں تمام انسان, آپ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق سے نکل جائیں, دنیا میں تمام انسان, میں بھی, آپ بھی, ایک مسیحی بھی, بدھ بھی, ہندو بھی, اسی امتحان میں ڈالے گئے ہیں.
ٹھیک ہے,
سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت نیک ہے, بہت اچھا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اس کے سامنے جب محمد الرسول اللہ کی دعوت آئی, اس نے کیا رویہ اختیار؟ وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آئی, مجھ تک ٹھیک طرح سے پہنچی نہیں, مجھے کسی نے پیغام نہیں پہنچایا. ایک دوسرا جواب ہے, پہنچ گئی, مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں, لیکن
میں نہیں مانتا,
میں نے پرواہ نہیں کی. اب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں رویوں کا نتیجہ ایک ہی نکلنا چاہیے؟
نہیں نکلنا چاہیے.
تو اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ کسی آدمی تک کیا چیز پہنچی ہے اور اس نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو سچا طالب علم بن کے حقیقت کی تلاش کرنی ہے. یہ تلاش کرتے کرتے ایک آدمی ہندو ہی مر گیا, یہ تلاش کرتے کرتے مسیحی دنیا سے رخصت ہو گیا, یہ تلاش کرتے کرتے مسلمان ہوتے ہوئے کسی گمراہی میں پڑا رہا, لیکن کیا سچی تلاش کر رہا تھا؟ صداقت کی سچی طلب تھی؟ وہ اپنے علم کے معاملے میں کسی تعصب میں مبتلا تو نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ طلب قبول کی جائے گی.
ٹھیک,
میں نے اس کا جواب اسی لیے یہ دیا تھا کہ وہاں فیصلے ہماری تقسیم کے لحاظ سے نہیں ہوں گے, بلکہ انسان نے کیا رویہ اختیار کیا. تو ہم ظاہر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا اچھا عمل کر رہا ہے, ظاہر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک آدمی مسلمان ہے,
بالکل صحیح ہے,
اندر سے کیا ہے اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے. اگر کسی پیغمبر کی دعوت آپ تک پہنچ گئی ہے تو وہ کس کی دعوت ہے؟ وہ خدا کی دعوت ہے. اگر سچا علم سائنس کا آپ تک پہنچا ہے اور آپ اس کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کو قبول نہیں کروں گا, اور وہ علم آپ کے جسم کے بارے میں ہے, تو آپ نے دوا نہیں کھائی, علاج نہیں کیا, تو نتیجہ نکلے گا نا؟
بالکل نکلے گا.
اسی طرح سچا علم اگر آپ تک پہنچا ہے, سیدنا مسیح لے کے آ گئے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے, آپ نے کیسے دیکھا اس علم کو؟ ایک ہی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی تعصب نہیں مرتا, میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میری سمجھ میں بات نہیں آئی. تو یہی بات وہ غیر مسلم بھی اللہ کے حضور میں کہہ دے گا. اگر وہ واقعتاً دل سے کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اگر کسی کے پاس واقعی کوئی عذر ہے تو وہ رحیم و کریم قبول فرمائے گا, اور اگر ضد اور ہٹ درمی اور انعاد کی بنیاد پر انکار کیا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے کسی حق کا انکار کیا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا, اور غیر مسلم ہوتے ہوئے کیا تو وہ بھی پکڑا جائے گا.
جی, اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام
سر. مجھے آپ سے, ابھی آپ نے سائنس کی بات کی تو اس کے اندر مجھے آپ سے تھوڑا سا ایک کوشچن پوچھنا تھا. آپ نے کہا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ امتحان لینا ہے انسان کا, کہ وہ اس دنیا میں کس طرح سے پرفارم کرتا ہے, اور ہم سائنس کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. سائنس نے کہا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ انسان پہلے ایک چھوٹا سیل بنا، پھر آہستہ آہستہ ایولیوشن، تھیوری آف ایولیوشن. تو اس کو آپ کس طرح اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ اتفاقی حادثہ ہے یا یہ واقعی کچھ
پلانڈ؟ وہ ایولیوشنری تھیوری جو ارتقا کا نظریہ ہے،
اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد پیدا کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے امتحان وہ کرنا چاہتا تھا، اس کو اور اس تھیوری کو کس طرح سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟
سائنس نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے تو سائنس نے خود اپنے آپ کو اپنے وجود سے دستبردار کر لیا. یہ باتیں اصل میں عام لوگ کہہ دیتے ہیں، کوئی بڑا سائنسدان کبھی کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا. سائنس یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. یہ وہ کبھی نہیں کہتی کہ ہم اس آخری نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اتفاق سے ہو رہا ہے. یہ بہت سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اعلیٰ سائنس کبھی یہ بات نہیں کہتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ سائنس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. یہاں سے ہوئی تھی کہ فلسفے کی دنیا میں وجود کی بحث جاری تھی، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بینگ کیا ہے، یعنی جس چیز کو ہم وجود کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے.
ایگزسٹنس ہے
کیا؟ بحث کا خاتمہ ڈیکارت کے ڈیولزم پہ ہوا. یعنی اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ کیا حقائق ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے نتیجے میں بتدریج سائنس نے وائے کو چھوڑ کر ہاؤ کو اپنا موضوع بنایا. چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، بگ بینگ ہوا مثال کے طور پر، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تخلیق کا عمل کیسے ہوتا ہے، وہ ایک خلیے سے چل کر کہاں پہنچا ہے، پہنچتا ہے یا کسی اور طریقے سے پیدا ہوتا ہے. مختلف نظریات ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ابھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچی.
ٹھیک ہے،
یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے؟ صرف یہ معلوم ہوا کہ ایک باشعور مخلوق، یہ عظیم کائنات، یہ ریاضیاتی سانچوں میں ڈھلی ہوئی کائنات، اس کے بننے کا پروسیس یہ ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. جب انڈے میں چوزا بن جاتا ہے تو باہر نکلتا ہے انڈے کو توڑ کر. قدیم زمانے سے خیال یہ تھا کہ مرغی توڑ دیتی. پھر کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے ٹوٹ
جاتا ہے.
سائنسی طریقے سے اب یہ معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ناک پر ایک چھوٹا سا کیل نمودار ہوتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے اسے. تو اس کے نتیجے میں کیا یہ اب آپ سے آپ اور اتفاق سے ہونے کا عمل ہو گیا؟ صرف وجہ دوسری معلوم ہو گئی. تو انسان کیسے بنا ہے، دنیا کیسے بنی ہے، کیسے بنی ہے، یہ ایک اور چیز ہے. اور یہ اتفاق سے بن گئی ہے، یعنی اتفاق سے نظم پیدا ہو گیا، اتفاق سے شعور پیدا ہو گیا، اتفاق سے عقل پیدا ہو گئی، اتفاق سے استنتاج اور استنباط کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، اتفاق سے حسن پیدا ہو گیا، اتفاق سے پھول بن گئے. یہ کوئی سائنسدان نہیں کہتا، نہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے. اگر وہ کہے تو پھر اس کو پہلے مرحلے پر سائنس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، پھر اسے چوزے پر بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر اتفاق سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی اتفاق ہی سے ہوا ہے.
پھر تو
یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آمیزے سے پانی بنتا ہے، پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ بھی اتفاق سے ہوا ہے. تو اس لیے کبھی سائنس یہ نہیں کہتی.
لیکن جاوید صاحب، ان کا جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ کہ انسان ایک با ارادہ اور باشعور مخلوق بنا کر بھیجا گیا اور امتحان اس کا لیا جا رہا ہے، وہ جو ایولیوشنری تھیوری سے پھر اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ ایولیوشنری تھیوری
تو میرے جسم کے بننے کا عمل ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، دیکھیے اس میں تین نقطہ ہے نظر ہے.
جی،
ایک تو قدیم لوگوں کا نقطہ نظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا، اس کے بعد اس میں ایک دن روح پھونک دی. ایک نقطہ نظر وہ ہے. ایک قرآن کا نقطہ نظر ہے، وہ ایک پورا کا پورا پروسیس بیان کرتا ہے کہ کیسے انسان بنا، اس کا جسم کیسے بنا، پھر اس کے بعد وہ پایا تکمیل تک کیسے پہنچا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے درست کیسے کیا، پھر یہ بتاتا ہے کہ اسے انسانی شخصیت کب دی گئی. ایک سائنسی نقطہ ہے نظر ہے جو ڈارون سے پیدا ہونا شروع ہوئے، اس سے پہلے بھی موجود رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اور اب نظریہ ارتقاء کے طور پر ان کو بیان کیا جاتا ہے. یہ اصل میں اس تخلیقی پروسیس کو بیان کرتے ہیں جس سے میرا یہ وجود ایک جاندار وجود بنا ہے،
حیوانی وجود
بنا ہے.
ٹھیک ہے،
میری انسانی شخصیت یہ اس کے نتیجے میں بن گئی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ انسانی شخصیت قرآن مجید نے جیسے بتایا ہے ویسے انسان کو دی جاتی ہے. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی جب میرا حیوانی وجود 120 دن میں مکمل ہوتا ہے، اس وقت تک میں حیوانی ہوتا ہوں، اس کے بعد مجھے انسانی شخصیت دی جاتی ہے.
ٹھیک،
تو اس میں سے کسی چیز کو بھی سائنس چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ تو صرف ہمارے مادی وجود کی تشکیل کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں دو تین نقطہ ہے نظر موجود ہے، ان کا سائنسی مطالعہ کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ بالکل اسی طریقے سے بنایا گیا ہے، خدا کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچا دیا، اس سے اتفاق سے کیا تعلق ہے؟
سر ابھی آپ نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ انسان کا مقصد ہے، تو ساتھ یہ بھی تو کہا گیا جائر فی الارض خلیفہ، کہ زمین کو انسان پر، انسان کو زمین پر نائب بنایا گیا ہے، تو نائب جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل کا ترجمان ہوتا ہے، تو کیا انسان کا وجود زمین پر خدا کے اظہار کا اظہار نہیں ہے اس کے وجود کا؟
یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے بتایا گیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور نائب جو ہوتا ہے وہ اصل کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، تو یہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے وجود کا اظہار نہیں ہے؟
یہ ترجمہ ہی بالکل غلط ہے، انی جارن فی الارض خلیفہ کا مطلب ہے میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں ارادہ و اختیار دوں گا، زمین کا اقتدار اور اس کی بادشاہی دے دوں گا.
خلیفہ کا مطلب نائب نہیں ہے،
خلیفہ کا مطلب یہاں نائب نہیں ہے. خلیفہ کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جانشین کے معنی میں، نائب کے معنی میں، اور صاحب اقتدار کے معنی میں. مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت داؤد کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے داؤد انا جعلنا کا فی الارض خلیفہ، ہم نے آپ کو زمین کا اقتدار دے دیا، بادشاہی دے دی، تو اس لیے یہاں یہ بادشاہی اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
جی آخری سوال وہاں سے لے لیتے ہیں. جی
میرا کوشچن یہ تھا کہ بات ہو رہی تھی سائنس کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سائنس میں مطلب آگے چلے جاتے ہیں تو وہ دین سے کیوں دور ہٹ جاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر سائنس سے اس کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دین سے اتنا دور کیوں ہو جاتا ہے جب جو انسان سائنس کے اندر زیادہ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرتا ہے؟
دونوں طرح کے نتیجے ہیں. یعنی میں بھی سائنس کا طالب علم بہت پڑھی ہے، اب بھی بہت پڑھتا ہوں، جو جدید ترین چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں، میرے ایمان میں اس سے بہت افزونی ہوتی ہے. یعنی وہ کائنات جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اس وقت بھی مجھے بہت متاثر کرتی ہے. میں اگر کھلے آسمان کے نیچے چلا جاؤں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک غیر معمولی نقشہ میرے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب میں اس کو سائنسی طور پر دیکھتا ہوں، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات مجھے نظر آ رہی ہے یہ اتنی ہی نہیں ہے، یہ اس سے بہت وسیع ہے، اس سے بہت عظیم ہے، اس میں تو اربوں کی تعداد میں کہکشانیں اور گلیکسیز ہیں، اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ میں تو میلوں میں اور کلومیٹروں میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ نوری سالوں کے فاصلے ہیں، یعنی اس کا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جیسے جیسے آدمی زیادہ اس کائنات کو جانتا ہے اس کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، اس کو خدا کی عظمت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے. اور بہت سے سائنسدان ہیں، یہ بھی خیال غلط ہے، بڑے سائنسدان بڑے فلسفی سب اللہ تعالیٰ کے وجود کے زیادہ تر قائل رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہلدی کی گانٹ مل گئی، آپ نے پنساری کی دکان جا کھول، یہ بھی ہوتا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز معلوم ہو گئی ہے، یہ چیز معلوم ہو گئی تو گویا ساری دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اس وقت تک ہم نے اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں سمجھا، بہت تھوڑی چیزیں جو ہماری گرفت میں آئی ہیں، کائنات کا ایک ذرہ ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے نا، جب یہ کہا گیا کہ یہ وحی کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اسی دنیا میں مخاطب کر لیتے ہیں، تو یہ جواب دیا کہ یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے اور میں اپنا یہ امر نازل کرتا ہوں. وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اپنی ذرا حدود کو پہچانو، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو یہ تھوڑے علم پر بڑے فیصلے کرنا یہ انسان کی اجلت پسندی ہے، اور بعض اوقات اپنے حدود کو نہ پہچاننا ہے، اس وجہ سے بعض لوگ ایسی باتیں کر ڈالتے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو کسی نوجوان کو کوئی نیا نیا معلوم ہو نا کہ پیسے بھی کمائے جاتے ہیں تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ سائنس کی چار چیزیں پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ کائنات ان کی گرفت میں آ گئی ہے، دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، انہوں نے ازل بھی جان لی ہے، ابد بھی جان لی ہے. سائنس کو اگر آپ ایک اچھے طالب علم کے طور پر پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے اور دنیائیں کھلتی ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا دنیا ہے، کیا کائنات.
اچھا جاوید صاحب، ہمارے پاس وقت ختم ہوا جاتا ہے، ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو خلیفہ بنانے کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، انسان سے پہلے کچھ اور مخلوق پر یہ ذمہ داری ڈالنے کی بات کی گئی تھی مگر انہوں نے معذرت کر لی اور مخلوق جو ہے وہ لرزہ براندام ہو گئی تھی کہ نہیں ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، اور انسان نے بڑھ کر یہ ذمہ داری قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ بات اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
یہ دیکھیے خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ ہم سے پہلے دو مخلوقات موجود ہیں. یعنی مخلوقات تو بہت سی ہیں، شیر چیتے سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، لیکن جو ارادہ اور شعور رکھنے والی مخلوقات ہیں یہ بتایا گیا کہ وہ تین ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں.
ٹھیک،
تو تینوں مخلوقات ہیں، ان میں سے جنات اور فرشتے ہم سے پہلے سے موجود ہیں، یہ بات بھی بالکل واضح ہے. ये जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं उसमें ये बात कही गई है, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह ये बताया है कि मैंने अपनी जात का शऊर तुम्हारे अंदर डाला, तुमसे उसका अहद लिया, उसके बाद तुम्हें दुनिया में भेजा है, जिस तरह ये बताया है कि मैंने तुम्हारे अंदर खैर व शर का इल्हाम किया, उसके बाद मैंने दुनिया में तुम्हें भेजा है और तुम्हें इस इम्तहान में डाला है, ऐसे ये भी बताया है कि मैंने तुमसे ये पूछा था, यानी यहां भेजने से पहले पूछा था कि ये इरादा इख्तियार ये मामूली दर्जे की चीज नहीं है, ये दिया गया तो इसके नतायज बड़े गैर मामूली निकलेंगे। देखिए इंसान का ये बहुत बड़ा शर्फ है कि वो इरादे और इख्तियार के साथ आया है, वो जबिल्लतों का पाबंद नहीं है, वो अपनी फितरत तक को मस्क कर लेता है, बड़े बड़े फैसले करता है, तहजीब तख्लीक करता है, अकली नतायज निकालता है। तो ये पूछा गया इन्ना अरदल अमाना, हमने ये जो इख्तियार की और इरादे की अमानत है ये पहाड़ों के सामने पेश की और उनसे पूछा तुम उठाते हो, सब ने इनकार कर दिया, इंसान ने उठा लिया, ये बयान किया गया।
इस तरह से इंसान से ये पूछा गया
यानी यूं नहीं है कि हमें बेपूछे भेज दिया गया। अब आप कहेंगे कि पूछा गया तो याद क्यों नहीं है, अगर वो याद रहता तो इम्तहान नहीं हो सकता था। तो ये सारा शऊर महव कर दिया गया, लेकिन ये हमारे अंदर मौजूद है और फिर जब हम इस दुनिया में इसका इदराक करते हैं तो पहचान लेते हैं इसको।
ठीक, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात का शुक्रिया आप यहां तशरीफ लाए। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज हमने गुफ्तगू की इंसान की तख्लीक के जो मकासद हैं उन पर बात हुई है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और कुछ और भी सवाल आपके जहन में होंगे इस ईमेल एड्रेस पर आप हमसे राबता कर सकते हैं ih@duniatv.tv। अपने सवाल इस पर आप भेजिएगा, अगले किसी प्रोग्राम में इसको जरूर हम टेकअप करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए जुबैर अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।